اسلام ہو جائے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف, اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان, جمعہ کے دن جو مجھ پر 100 بار درود بھیجے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے, ان میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرمائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ناظرین کرام, اس پروگرام میں ہم بطور خاص ایک سورت مبارکہ کا تعارف پیش کرتے ہیں, اس کا کچھ پس منظر بھی بیان کیا جاتا ہے. وہ سورت مکی ہے یا مدنی, اس حوالے سے بھی جی ہاں, قرآن مجید فرقان حمید کی کئی سورتیں وہ مکی سورتیں ہیں, اور مکی سورتوں کی تعداد 86 ہے, اور بقیہ 28 سورتیں یہ مدنی سورتیں ہیں. مکی سورت سے مراد وہ سورتیں جو ہجرت سے قبل نازل ہوئیں, تو وہ زمانہ گویا کہ مکے کا زمانہ کہلاتا ہے. اب وہ ہجرت سے قبل جو نازل ہوا, چاہے وہ مکہ مکرمہ میں یا ارد گرد کسی بھی مقام پر, تو وہ مکی سورت میں. اور مدنی سورت وہ جو ہجرت کے بعد کا عرصہ ہے, اس میں جو کچھ نازل ہوا. آج جس سورت مبارکہ کا تعارف ہے, بڑی مشہور سورت, سورت النور. سورہ نور قرآن مجید فرقان حمید کے 18 پارے میں موجود ہے. یہ سورہ مبارکہ مدنی سورت ہے, یعنی ہجرت کے بعد یہ نازل ہوئی, اور اس میں مختلف اقوال بیان کیے گئے کہ 4 ہجری کو یا 6 ہجری کو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. سورہ مبارکہ کا نام نور اس لیے مقرر فرمایا گیا, رکھا گیا, کہ اس کے اندر لفظ نور, اس کی کافی تکرار, بالخصوص آیت نمبر 35 سے لے کر 40 کے درمیان کئی بار نور کا کلمہ ارشاد فرمایا گیا. ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی گئی, اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے, تو اس طور پر بھی اس کو سورہ نور کہا گیا. اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی کہ اس کے اندر عام زندگی کے متعلق بہت سے احکامات, آداب اور وہ اصول اللہ پاک نے بیان فرما دیے کہ جن کا تعلق گھروں سے ہے, محلوں سے ہے, مسلمان کے باہمی ایک دوسرے کے تعلقات سے ہے, اور پردے کی رعایت کے حوالے سے بھی بہت سے احکامات اس سورت مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں. زینت کے حوالے سے بیان فرمایا ہے, عورتوں کی زینت کون سی اختیار کر سکتی ہیں, کن پر اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں, تو ان کا بھی بڑی ڈیٹیل اور تفصیل سے بیان اس میں ہوا ہے. اور اپنی نگاہیں جھکانے, اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے کے حوالے سے وہ بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر اس کا تذکرہ ہے. اسی لیے روایتوں میں یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ, سورہ مائدہ 6 پارے میں موجود ہے, وہ سکھاؤ, اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے کہ سورة البقرة, سورة النساء, سورة المائدہ, سورہ حج اور سورہ نور کا علم حاصل کرو, کیونکہ ان میں فرائض ہیں. ان میں فرائض کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے, لہذا تم ان سورتوں کا علم حاصل کرو. تو اس طور پر اس کا نام سورہ نور فرمایا گیا تاکہ اس میں ہر طرف روشنی روشنی ہے, یعنی وہ نور ہے کہ ہدایت نور موجود ہے, ہدایت کے لیے ہدایت کے راستے اس میں موجود ہیں. اور اجتماعی زندگی ہو یا انفرادی زندگی ہو, ایک محلے کی زندگی ہے یا اپنی خاندانی رسم و رواج کے معاملات ہیں, کئی طرح کی چیزوں کی تعلیمات اللہ پاک نے سورہ مبارکہ میں بیان فرما دی۔ ناظرین کرام، اس سورہ مبارکہ میں اس کا کچھ پس منظر بھی ہے، وہ ڈیٹیل سے تفصیل سے واقعہ موجود ہے، قرآن پاک میں اس کو بیان کیا گیا، احادیث میں بھی ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ، جن کی ذات پر کچھ منافقین نے ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر ان پر ایک تہمت لگا دی گئی، معاذ اللہ برائی کی تہمت، یعنی یہ ایک سلسلہ پھر چلتا رہا، پھر کچھ نئے نئے مسلمان بھی ایسے کہ جو ان کی باتوں میں آ گئے۔ تو یوں کافی دن ایک انتظار میں گزرے اور یہ قافلہ مدینہ منورہ میں واپسی آ گیا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی پاک دامنی کو اور ان کے سے تہمت کی برات کا اعلان خود قرآن میں فرما دیا، اور قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات مبارکہ 16 سے 18 جس کی تعداد کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ آیتیں اللہ پاک نے ان کی عفت اور پاک دامنی پر ہی نازل فرما دی، اور جنہوں نے تہمت لگائی ان کی سزا شریعت مطہرہ نے مقرر فرما دی، رب تعالیٰ نے اسے بھی بیان فرما دیا۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر ان حدود کو بھی بیان کر دیا گیا، اور جو شریعت مطہرہ نے جس پر جو حد اور سزا مقرر کی، جو کہ ایک حاکم اسلام کا کام ہے کہ وہ ان کا نفاذ کرے، ان چیزوں کو بھی بیان فرما دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو قریب اور بعید سب میں قائم کرو، اور فرمایا اور اللہ کے حکم کو بجا لانے میں ملامت کرنے والے کی ملامت یہ تمہیں نہ روکے۔ جو اللہ کا حکم ہے اس کے لیے فرما دیا کہ اس کا نفاذ ہو، اور اسی کے مطابق، یہ نہیں کہ قریب والا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے یا اس پر وہ حد جاری نہ ہو، اس کا نفاذ نہ ہو، اور جو بعید ہو، جو عام ہو، غربا ہو، کمزور لوگوں معاشرے کے، ان پر وہ حدود جاری ہو، تو یہ فرمایا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مخزومیہ قبیلے کی ایک عورت تھی، اس سے ایک جرم ہو گیا، چوری کا جرم ہوا، جس پر شریعت مطہرہ نے قطع ید کی ایک حد مقرر فرمائی ہوئی ہے۔ اب وہ ایک حد ہے جو کہ حاکم نے اس کا نفاذ کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پہنچ گیا، تو اس کی قریش کے کچھ لوگوں کو فکر لائق ہوئی کہ کسی طرح ہم یہ ختم کرا دیں۔ تو اب وہ سفارش کے لیے کوئی پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی مقرر کردہ ان حدود پر تم سفارش کر رہے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، فرمایا اگلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کیا کہ ان میں جب کوئی شریف چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور یہ چوری والا عمل کرتا تو اس پر حد جاری کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد، یہ تمثیل اور سمجھانے کے لیے اور اس معاملے کی اہمیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر وہ بھی اس طرح کا معاملہ کرتے تو میں اس پر بھی یہی اللہ کی حد جاری کر دیتا۔ یہ ہم سب کے لیے سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ تو سورہ نور کے اندر ان پر بطور خاص کچھ حدود کا بھی یہ بیان کیا گیا، برائی اور بدکاری کے حوالے سے بھی حدود کا بیان، اخروی عذاب یہ بھی قرآن میں کئی جگہوں پر یہ بیان کیے گئے، حدیثوں میں بیان کیے گئے، لیکن ایک حاکم کے حوالے سے جو حاکم کے نفاذ کے حوالے، حاکم نے کیا نافذ کرنا ہے، وہ احکامات بھی بہرحال بیان ہوئے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، اور اس جان کا نہ حق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا، اور اس کے لیے قیامت کے دن عذاب بڑھا دیا جائے گا، ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا۔ اور اس برائی اور بدکاری کی نحوست دیکھیے کہ حدیث میں فرمایا جب بندہ اس برائی میں بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے، اس سے ایمان نکل کر اس پر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، پھر جب اس فعل سے وہ جدا ہوتا ہے تو وہ ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے، وہ ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا جس قوم میں بدکاری ظاہر ہو جائے گی اور وہ قحط میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ روب میں گرفتار ہو جائے گی، وہ روب میں گر ہر وقت خوف زدہ، خوف کی کیفیت میں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا جس بستی میں بدکاری اور سود ظاہر ہو جائے گا تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا، یعنی اللہ کا عذاب اور انہیں اب ملے گا۔ ناظرین کرام، اور بھی کئی ایسی وعیدیں ہیں جو اس برائی بدکاری اس کے حوالے سے ہمارے دین نے بیان فرمائی ہیں، قرآن نے اس کی مذمت کو بیان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اسے بیان فرما رہی ہے۔ ساتھ ساتھ حاکم اسلام کے لیے شریعت نے اور احکامات بیان کر دیے کہ وہ اللہ کی حدود کو بھی قائم کریں۔ بڑھتے ہیں مزید اس کی کچھ آیات مبارکہ کا درس سنتے ہیں۔ ارشاد فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیتا او مشرکا والزانیت لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین۔ بدکار مرد نکاح نہ کرے مگر بدکار عورت یا شرک والی سے، اور بدکار عورت سے نکاح نہ کرے مگر بدکار مرد یا مشرک، اور یہ کام ایمان والوں پر حرام ہے، اور یہ کام ایمان والوں پر حرام ہے۔ اس آیت مبارکہ کے متعدد معنی کو بیان کیا گیا۔ ایک تو یہ معنی ہے کہ جو خود برا ہے، بدکار ہے، تو وہ کسی نیکوکار کو اتنا لائق نہیں کرے گا، اور نکاح کے معاملے میں بھی وہ ایسے کوئی ڈھونڈے گا، یعنی مرد ایسا ہے تو وہ عورت ایسی تلاش کرے گا، عورت ایسی ہے تو وہ مرد ایسی تلاش کرے گا۔ اس لیے آج ہمارے معاشرے میں بعض کا دیکھتے ہیں کہ لوگ کوئی بہت بڑے بھی مالدار والے ہوں یا کچھ اور ایسے سٹیٹس والے ہیں، لیکن ان کو پتہ چلے کہ فلاں دینی گھرانہ ہے تو وہ دینی طور پر بڑے سوچ سمجھ کر کے، یار ان کی بیٹی تو پردہ کرے گی، ان کی بیٹی تو یہ کرے گی، ان کی بیٹی تو یہ کرے گی، تو اس وجہ سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض لڑکی والے، وہ اگر کہیں نیک سیرت نیک گھرانے کی طرف ان کا کوئی رشتے کا ہو تو وہ وہاں پہ بھی یہی کہ یہ تو مولانا ہیں یا ان کے دینی طور پر یہ ہے، تو وہ بھی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں بھی ایک چیز ہے۔ آیت مبارکہ میں اگرچہ دوسری چیز کو بیان کیا گیا ہے، لیکن میں ایک عام فسق یا گناہ کے اعتبار سے گفتگو کر رہا ہوں، آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ تو آیت کا مطلب ایک یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ بدکار مرد وہ بدکار عورتیں ہی پسند کرے گا، وہ نیک سیرت عورتیں پسند نہیں کرے گا۔ اسی طرح بدکار عورتیں نیک سیرت مرد پسند نہیں کریں گی، وہ اپنی ہی اس طرح کی صفات والا کوئی مرد تلاش کریں گی۔ تو ایک معنی یہ ہے کہ ان کی رغبت ہی ایسوں اپنے جیسوں کی طرف ہوگی، عام ان کی طرف نہیں ہوگی کہ جو بالکل ایک الٹ سمت ہو، یعنی ایک طرف نیک ہے اور ایک طرف بد ہے، تو اس طرف ان کی رغبت عام طور پر نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے بعض کے اندر اس کا برعکس معاملہ ہو، لیکن بہرحال جو ایک عمومی طور پر جو بات دیکھی جاتی تو وہ یہی ہے۔ ایک یہ ساتھ بیان کیا گیا اس آیت مبارکہ کو کہ اس کا حکم یہ منسوخ ہو گیا۔ ابتدان یہ حکم تھا کہ اگر کوئی بدکاری کرنے والا مرد تو اس کا نکاح بدکاری کرنے والی عورت سے ہے، بدکار عورت ہے تو بدکار مرد سے ہی اس کا نکاح ہے، ابتدان یہی حکم تھا۔ تو پھر اس کے بعد، یعنی عام مومنوں پر اس کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر اس کا حکم منسوخ ہوا۔ وَأَنْكِحُ الْأَيَّامَ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں ان کے نکاح کرو۔ تو اب اس کا حکم عام ہو گیا اور مطلق حکم ہو گیا، یعنی پہلے حکم یہ تھا ابتدائی اسلام میں، پھر اس کی عام اجازت بہرحال دے دی گئی۔ ناظرین کرام، بعض ایسی برائیاں ہوتی ہیں کہ جو صحبت کی وجہ سے ایک دوسرے کے اندر سرایت کر جاتی، اور یہ بات بھی ہمیں روایات میں فرمائی گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں جو پہلی خرابی آئی وہ یہ تھی कि उनमें से एक आदमी जब दूसरे से मिलता, कोई बुराई देखता तो कहता ये अल्लाह के बंदे ये न करो, ये तो अल्लाह की नाफरमानी है, छोड़ दो। लेकिन दूसरे दिन मिलता उन्हीं के साथ बैठ जाता, फिर बैठना खाना पीना साथ ही हुआ, तो इससे अच्छे दिल भी बुरे दिलों में तब्दील हो गए। यानी बुरी सोहबत का ये असर तो ज़रूर होता है। जब आदमी अच्छों के साथ बैठता रहता है तो फिर अच्छे आमाल करने में तकवियत मिलती है, और बुरों के साथ बैठता है तो वो गुनाहों पर जरी हो जाता है। और यही वजह है दीनी माहौल की वजह से, अगर कोई दीनी माहौल के करीब रहता है तो वो कई तरह के गुनाहों में गुनाहों से बच जाता है। लेकिन ऐसा शख्स अगर उन लोगों की सोहबतों में बैठना शुरू हो जाए जो फुसाक हैं, जिनके यहाँ कोई ऐब ही ये चीजें नहीं समझी जाती, तो फिर आस्ता आस्ता ये सारी चीजें उन पर भी रंग ले आती हैं। तो लिहाजा बुरी सोहबत से अपने आप को जरूर बचाना चाहिए। अमल के एतबार से बुरी सोहबत वालों के साथ बैठना ये भी नुकसान दे, और जो अकीदे के एतबार से बुरे हैं बद हैं उनके साथ बैठना और खतरनाक, कि आदमी के अकीदे के अंदर ही खलल पैदा हो जाए, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो ऐसा खलल हो कि ईमान से ही हाथ धो बैठे। तो लहदा बद अकीदा हो या बुरे आमाल वाले लोग हों, हमें बहरहाल इनकी सोहबतों से, इनके साथ बैठने उठने से अपने आप को जरूर बचाना चाहिए, क्योंकि इनकी सोहबत कहीं ऐसा ना हो कि अपने ऊपर भी असर दिखा दे। नाज़रीन इकराम, सूरह नूर के कुछ मजीद आयत मुबारक का दर्स सुनते हैं, और इसमें कई ऐसी आयत मुबारक हैं जो बतौर खास अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा और अहलिया अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा उनकी पाकी पर नाजिल फरमाई और उनकी तहारत को खुद बयान फरमा दिया, और इसे वाकया इश्क नाम से भी याद किया जाता है। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है इसी सूरह मुबारका में, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्की उस्बतुम मिनकुम, बेशक वो बहुत बड़ा बोहतान लाए हैं, तुम्ही में एक जमात है, तुम्ही में एक जमात है। ये आयत मुबारका और इसके बाद की कई ऐसी आयत मुबारका जो अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा की तहारत और पाक दामनी पर ये नाजिल हुई हैं, और वो मुनाफिकीन जिन्होंने आप पर तोहमत लगाई उनको जो उनकी हुदूद को बयान किया गया उसका बयान भी इसी सूरह मुबारका में है। मामला ये हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गजबे में थे और किसी जगह पड़ाव डाला हुआ था। अब जब पड़ाव डाला तो अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा ये भी चूंकि वजन के एतबार से भी बहुत हल्की थी, हुआ ये कि जब जहाँ पड़ाव डाला था ये अपनी हाजत के तहत तन्हाई में गई, और पीछे से मामला ये हुआ कि जो ऊँटों के ये सवारियां उठाने वाले थे और कजावे रखने वाले थे, तो उन्होंने उठाया और कजावा रख कर और ऊँट को हाँका और लेकर काफिला चले गए, और यूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिला लेकर आगे चले गए। अब जब ये वापसी आई तो देखा तो वहाँ कोई भी नहीं, तो ये पर्दा नशीन होकर बैठ गई। एक काफिले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज होता था कि एक मर्द को पीछे छोड़ा जाता था, कुछ मील वो पीछे रहते थे और वो आहिस्ता आहिस्ता सफर करते हुए आते थे, ताकि काफिले वालों का अगर कोई सामान गिर जाता तो वो उसे उठाकर काफिले की तरफ ले आते। तो इसमें भी हजरत सफवान रदी अल्लाह तआला अन्हु वो थे कि जो इस जिम्मेदारी पे थे कि वो पीछे से आ रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा पर्दे की हालत में यहाँ बैठी हैं, तो उन्होंने बुलंद आवाज से ये कलिमा उनकी जबान से निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि यानी ये रह गई, और खुद उन्होंने अपनी उस सवारी को बिठाया और आप रदी अल्लाह तआला अन्हा इनको कहा कि आप इसमें सवार हो जाएं, और यूं वो लश्कर के साथ मिल गए। तो जब ये मामला हुआ कि आप उस काफिले के साथ मिले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर काफिला जो रोका था उसका इंतज़ार किया, इसमें भी कई हिकमतें, आयत तयम्मुम उस पर नाजिल हुई, आज भी मुसलमानों के लिए और क़यामत तक के मुसलमानों के लिए तयम्मुम का वो हुक्म नाजिल हुआ, यानी इस तरह के वाकयात में भी कई हिकमतें होती हैं। अब अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा बीमार हो गई, और ये तवील एक महीने तक आप बीमार रहीं, और आपको इसकी इत्तला नहीं दी गई कि इस तरह की कोई बातें मुनाफिकीन ने फैलाई हैं। फिर आपको जब ये इत्तला मिली तो आपका मर्ज और बढ़ गया, और भी शिद्दत वाला आपका मर्ज हो गया, और आप बड़ी रोई, बड़ी गमजदा हुई कि इस तरह की तोहमत, अल्लाहु अकबर। नाज़रीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चूंकि घर का ही मामला था, آپ برات کا اعلان فرماتے اور یہ تو آپ نے فرمایا میں اپنے اہل کے حوالے سے خیر ہی جانتا ہوں، لیکن چونکہ منافقین یہی کہتے کہ یہ آپ کا گھر کا معاملہ ہے تو اس لیے آپ یہ بیان کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ان کی شان دیکھیں، اماں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہ کہ ان پر جب تہمت اور الزام لگا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی کہ بغیر والد کے یہ پیدا ہوئے، تو آپ نے کیا کہا؟ فاشارت الیہ، آپ نے کہا ایک بچے کی طرف اشارہ کیا، اسی سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کہنے لگے ہم کیسے بات کریں اس سے، بچے سے جو جھولے میں ہے، اس سے کون بات کرے گا؟ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی بچپن میں ہی آپ نے جھولے میں ہی کلام کیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی اور رسول بنایا، نبی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کو بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان پر تہمت لگی، ان پر الزام لگا، تو اسی گھر کے اندر جو ایک چھوٹا بچہ تھا اور چند مہینوں کا بچہ تھا، اس نے آپ کی پاک دامنی کا اس نے گواہی دی۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہ اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے تو وہ بھی گواہی دیتی، اگر کسی درخت کی طرف اشارہ کرتے تو وہ بھی گواہی دیتا، اگر اسی زمین سے کہہ دیا جاتا تو وہ بھی گواہی دیتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہی تھی، میری اہلیہ کی برات اللہ ہی بیان فرمائے اور پاک دامنی کا اعلان بھی اللہ فرمائے۔ تو سبحان اللہ، اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی آیات مبارکہ کو نازل کیا اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کو رب نے بیان فرما دیا۔ تو یہ وہ موقع تھا کہ جس میں مسلمان بڑے خوش ہوئے، اور صحابہ تو پہلے یہ بیان کر چکے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر مکھی بیٹھنے سے بھی محفوظ رکھا ہے کہ کہیں وہ مکھی کی بھی کوئی نجاست یا غلاظت یا وہ گندگی آپ کے مبارک جسم کو نہ چھوئے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایسی عورت آپ کے جو نکاح میں، اگر ماد اللہ مطلب وہ اگر اس سے برائی ہے، تو یعنی یوں برات کا اظہار کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے لگے کہ آپ کا سایہ مبارک زمین پر نہیں، کہ کسی دوسرے کا پاؤں آپ کے سائے پر ہی نہ آ جائے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پروردگار یہ گوارا نہیں فرماتا تو وہ آپ کے ساتھ اہلیہ محفوظ نہ ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ایک تھوڑا سا خون جو آپ کے نالین شریف پر لگا، اس کا بھی آپ کو حکم ہو گیا کہ اس کو اتار دیجئے اور اس نالین شریف کی یہ آلودگی یہ دور ہو جائے۔ تو فرمایا اللہ یہ بھی جب گوارا نہیں فرماتا تو اگر آپ کے گھر میں ایسا معاملہ ہو تو یہ اللہ کیسے گوارا فرمائے؟ تو یہ مختلف صحابہ اکرام نے بیان کر کے خطاب فرما کر اس طرح ان کی عظمت اور پاک دامنی کو بیان فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے اسے بیان فرمایا ھذا بہتان عظیم، بہت بڑا بہتان اور تہمت لگائی۔ تو تہمت کی سزا اور حدود کو بھی بیان کر دیا گیا، جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے احکامات الہیہ یہ ان تک بھی پہنچ گئے۔ بظاہر یہ ایک واقعہ تھا لیکن اس کے ضمن میں کئی چیزیں ایسی بھی وہ بیان ہوئی۔ ناظرین کرام، سورہ نور کا کچھ حصہ ہم نے سنا ہے، لیکن اس میں بہت سے ایسے احکامات ہیں، بہت سی ہدایت کی ایسی چیزیں ہیں، اور عام اجتماعی زندگی یا انفرادی زندگی اس اعتبار سے اس میں بہت سی چیزوں کو بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اسی سورہ نور کے مزید کچھ مضامین پر گفتگو ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سورہ نور خود بھی پڑھنے کی توفیق دے، اپنے بچوں کو اور بالخصوص خواتین کو سورہ نور کی تعلیمات سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہے۔